الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو، مگر وہ جس کی میں رہنمائی کروں، اس لیے تم مجھ سے رہنمائی طلب کرو، مجھ سے ہدایت مانگو. اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا، میں تمہاری رہنمائی کروں گا. اے میرے بندو، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، مگر وہ جسے میں کھانا دوں اور جسے میں کھانا کھلاؤں، اس لیے تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا دوں گا اور کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سارے کے سارے ننگے ہو، مگر وہ جسے میں کپڑے پہناؤں، اس لیے تم مجھ سے کپڑے مانگو، میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم رات اور دن غلطیاں کرتے ہو، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اس لیے تم مجھ سے معافی طلب کرو، مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم غلطیاں کرتے ہو رات اور دن. رات کو بھی غلطیاں کرتے ہو، دن کو بھی غلطیاں کرتے ہو. اور جب بندہ غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں ڈالتا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک لغزش ہو گئی تھی، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں انہوں نے التجا کی: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، غلطی کر کے، لغزش کر کے، خطا کر کے، معصیت میں مبتلا ہو کر کوئی بندہ خالق کا نقصان نہیں کرتا، وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے. اس لیے کہ خالق کائنات کی نافرمانی کر کے وہ اپنی دنیا کو بھی برباد کرتا ہے، اپنی آخرت کو بھی برباد کرتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو خطا تھی وہ معصیت اور گناہ کی حد کو تو نہیں پہنچی ہوئی تھی، اس لیے کہ پیغمبر معصیت کا ارتکاب نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. لیکن ایک خطا ہو گئی، ایک لغزش ہو گئی. خطا لغزش کے بھی کئی درجے ہیں. ایک درجہ بہت اونچا معصیت کا، نافرمانی کا، اور اس سے نیچے بھی درجے ہوتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو خطا، جو لغزش ہوئی تھی، وہ اس درجے کی نہیں تھی جسے معصیت کہا جا سکے، نافرمانی کہا جا سکے، گناہ کہا جا سکے. ایک خطا ہو گئی، چھوٹی سی غلطی. لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو غلطی چھوٹی ہو، غلطی بڑی ہو، وہ بڑی غلطی بھی کتنی بڑی ہو گئی اور چھوٹی غلطی کتنی چھوٹی، کتنی بڑی، اس کا تعلق اس آدمی کی حیثیت کے اعتبار سے ہوتا ہے. ایک طالب علم کوئی غلطی کرتا ہے تو سب نظر انداز کرتے ہیں. ایک طالب علم اگر پیچھے ایٹریم میں کوئی نازیبہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا جائے تو سب نظر انداز کرتے ہیں، کوئی نہیں توجہ کرتا. بچہ ہے، لڑکا ہے، تھوڑی بہت شرارت کر رہا ہوگا. لیکن وہ جو طالب علم حرکت کر رہا ہے، وہی حرکت اگر کوئی 60 سال کا، 65 سال کا، 70 سال کا پرانا مصلی جو بہت اہتمام سے مسجد میں صف اول میں نماز پڑھتا ہے، وہ اگر کرتا ہوا نظر آئے تو سب متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور وہی غلطی اگر مدرسے کے مفتی صاحب یا شیخ الحدیث کرتے ہوئے نظر آئے تو لوگ اور زیادہ متوجہ ہوں گے کہ مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، شیخ الحدیث صاحب کو کیا ہو گیا. حالانکہ حقیقت میں وہ جو غلطی کر رہے ہیں وہ مکروہ بھی نہیں ہے، بس ایک ادب کے خلاف، ادب کے خلاف. لیکن آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے امیدیں اور ایکسپیکٹیشنز بھی اتنے ہی ہائی ہوتے ہیں. اسی لیے عربی میں کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. اللہ تعالی شانہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کے دو مقامات ہیں، ایک مقام ابرار کا ہے، دوسرا مقربین کا ہے. ابرار نیچے کے درجے کے لوگ ہیں اور مقربین اوپر کے درجے کے لوگ ہیں. تو عربی میں یہ کہتے ہیں کہ حسنات الابرار، ابرار لوگ کوئی عمل کرتے ہیں اور اس عمل کو اچھا سمجھا جاتا ہے، تو وہی عمل اگر کوئی مقرب کرے گا تو وہ برا سمجھا جائے گا. ابرار کے حق میں وہ بہت اچھی چیز، لیکن مقرب کے حق میں وہ بری چیز. وہ کیسے؟ جیسے ایک باپ کا بیٹا ہے سست اور غافل اور کاہل اور دین سے بہت دور، اور وہ قرآن لے کر بیٹھ گیا ابا کے کہنے کی وجہ سے اور 2 صفحے پڑھ کر اٹھ گیا، اور ابا نے پوچھا کہ بیٹا کتنی تلاوت کی؟ 2 صفحے. ماشاء اللہ 2 صفحے تم نے پڑھ لیے، واہ واہ شاباش. دیکھو اس کے حق میں 2 صفحے بہت زیادہ. اور فرما بردار بیٹا بیٹھا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، بیٹا کتنی تلاوت کی تم نے؟ کہ ابا ایک پارا پڑھا. ایک پارا ہی پڑھا تم نے؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ حافظ قرآن تم ہو گئے؟ روزانہ تین تین پارے پڑھتے تھے, آج ایک پارا. دیکھو اس کے حق میں جو نیکی تھی وہ اس کے حق میں برائی ہو گئی. تو پیغمبر کا مقام تو بہت اونچا ہوتا ہے, پیغمبر کا مقام بہت اونچا. تو مقام چونکہ بہت اونچا ہوتا ہے اس لیے وہ چیز جو عام لوگوں کے حق میں غلطی نہیں ہوتی وہ ان کے حق میں غلطی ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات, مقام کی وجہ سے بھی جو کام کیا جاتا ہے اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. مقام ان کا بہت اونچا اس لیے عام لوگ اگر وہ کام کرتے تو غلطی نہیں, لیکن آپ نے اتنے اونچے مقام پر ہو کر کے یہ کام کیا, آپ کے حق میں یہ غلطی ہے. نمبر دو, تعلقات. تعلقات, میں بیمار ہو گیا, بیمار ہو گیا اور ایک مہینے تک مسجد آنا نہیں ہوا, مسجد میں آیا اور بہت سے مسلیوں سے ملاقات ہوئی جو ایک مہینے میں ایک مرتبہ بھی میری عیادت کے لیے نہیں آئے, لیکن دل پر اس کا کوئی اثر نہیں لیتا آدمی, کوئی خاص ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے. السلام علیکم, وعلیکم السلام, خیریت 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 خیریت, سب سے مسکرا کر. اور بیمار ہو گئے, مولانا احمد صاحب رات دن خدمت کر رہے ہیں, رات دن تیمارداری کر رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, دوا بھی لا رہے ہیں, اور 30 دن میں ایک دن ایک وقت میں تھوڑی بھی غیر حاضری ہو گئی تو یہ بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. اب وہ آتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے ان کی طرف, بات نہیں کرتے ان سے, ان کے ساتھ ہوں ہاں ہی میں جواب ہے. اب یہ پریشان ہے کہ ہوا کیا بھائی؟ اتنا ہی ہوا کہ ایک مہینے تو تم نے بہت خدمت کی لیکن بس ایک وقت آپ جو نہیں آئے تھے نا اس کا اثر ہے یہ. تو پیغمبر کا خالق کائنات کے ساتھ جتنا محبت کا تعلق ہوتا ہے اتنا مخلوق میں سے اور کسی کا نہیں ہوتا. اس لیے پیغمبر کی طرف سے تھوڑی سی بھی کوئی بات ہو جاتی ہے جو حقیقت میں قصور نہیں, حقیقت میں گناہ نہیں, حقیقت میں کوئی نافرمانی نہیں, اس پر بھی ناراضگی کا اظہار زیادہ کیا جاتا ہے. اور چونکہ تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے, مقام بہت اونچا ہوتا ہے, اس لیے وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہم سے قصور ہوا ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا. حقیقت میں انہوں نے اپنے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہے, کوئی گناہ نہیں کیا ہے انہوں نے, لیکن مقام چونکہ ان کا بہت اونچا اس لیے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں صحیح بات ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمارے مقام کے اعتبار سے اور ہمارے تعلق کے اعتبار سے یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے وہ کہتے تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. اس لیے کہ محبت کا تعلق جہاں ہوتا ہے وہاں آدمی عذر پیش نہیں کرتا کہ پورا مہینہ تو ہم نے آپ کی خدمت کی اور پھر بھی آپ ناراض ہو گئے. نہیں, وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس وقت کا تقاضا یہی ہے جو یہ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے, مجھے غیر حاضر نہیں ہونا رہنا چاہیے تھا, مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا. اس لیے کہ دونوں طرف سے عشق و محبت کا تعلق ہوتا ہے, تو ادھر سے بھی ناراضگی کا اظہار اور ادھر سے بھی اعتراف قصور. ادھر سے ناراضگی کا اظہار بھی اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اعلیٰ درجے کی محبت ہے, اور ادھر سے اعتراف قصور بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اعلیٰ درجے کا تعلق ہے. یہ پیغمبر کی شان میں کوئی قدح نہیں ہے, ربنا ظلمنا انفسنا, یہ بتلا رہا ہے کہ واقعی بہت تعلق ہے, ہم سے قصور ہو گیا, اعتراف قصور. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر آپ نے ہماری طرف توجہ نہیں کی, ہماری جو لغزش ہے اس کو معاف نہیں کیا اور ہم پر آپ کی رحمت نشاور نہیں کی, تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اسی طرح کی ایک لغزش ہو گئی, ادب کے خلاف ایک کام ہو گیا, ان کی جو شان تھی اس شان کے مطابق وہ مناسب نہیں تھا, لیکن ہو گئی بات. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو انہوں نے بھی اعترافی قصور کرتے ہوئے کہا وَإِلَّا تَغْفِرْلِ وَتَرْحَمْنِ أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے مجھے بخشا نہیں اور آپ نے نظر عنایت نہیں کی، میرے اوپر رحمت نہیں برسائی، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو بندہ جب گناہ کرتا ہے، یہ تو خطا اور لغزش کی باتیں ہیں، گناہ کرتا ہے، معصیت، اللہ کی نافرمانی، تو دنیا اور آخرت کا خسارہ اپنے سر پہ لاتا ہے، دنیا اور آخرت کا نقصان. اور گناہ کرنے کے بعد وہ جتنا اللہ کا حاجت مند ہوتا ہے اتنا کسی مرحلے پر نہیں. ایک شخص بھوکا ہے وہ روٹی کے لیے اللہ کا محتاج، ایک شخص پیاسا ہے وہ پانی کے لیے اللہ کا محتاج، ایک شخص ننگا ہے وہ کپڑوں کے لیے اللہ کا محتاج، اور ایک شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کے لیے اللہ کا محتاج. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم رات اور دن خطا کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. مغفرت اور رحمت کی تمہاری جو ضرورت ہے اس میں بھی تم میرے محتاج ہو، اس لیے کہ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اور جب تم میرے محتاج ہو تو فَاسْتَغْفِرُونِ، مجھ سے تم مغفرت مانگو، اغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. معافی مانگو اللہ سے. تو سب سے پہلی بات اس حدیث قدسی میں اللہ تعالی شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اور اس کے بعد یا عبادی یہ میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیتہ، تمہاری جو روحانی ضرورت ہے ہدایت، اس میں تم سارے کے سارے میرے محتاج ہو. اگر میں ہدایت دوں تو تم صراط مستقیم پر چل سکتے ہو، اور اگر میں ہدایت نہ دوں تو تم صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو. اس کے بعد کلکم جائع الا من اطعمتہ، کلکم عارن الا من کسوتہ، تمہاری مادی ضرورتیں جتنی ہیں، مٹیریل ضرورتیں جتنی ہیں، تم بھوکے ہو روٹی چاہیے، پیاسے ہو پانی چاہیے، ننگے ہو کپڑے چاہیے، بے مکان ہو مکان چاہیے، بیمار ہو دوا چاہیے، یہ جتنی تمہاری مادی ضرورتیں ہیں، مٹیریل ضرورتیں، اس میں بھی تم میرے محتاج ہو. جس کو میں کپڑے پہنانا چاہتا ہوں وہی پہن سکتا ہے، جس کو میں کھلانا چاہتا ہوں وہی کھا سکتا ہے، جسے میں پلانا چاہتے ہیں وہی پی سکتا ہے، جسے میں شفا دینا چاہتا ہوں وہی شفا یاب ہو سکتا ہے، اس لیے مجھ سے مانگو. اور یہ تمہاری روحانی اور مادی ضرورتیں دنیا سے شروع ہوتی ہیں، یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں، یہاں رہتے ہوئے ہدایت مانگنی ہے، آخرت میں جا کر ہدایت مانگنے سے کیا فائدہ. تو یہ جو روحانی مادی چیزیں جس میں تم میرے محتاج ہو، تم مجھ سے مانگتے ہو اور مانگنا چاہیے اس لیے کہ تم محتاج ہو اور میں محتاج الیہ، میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں صمد ہوں، اور آگے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، تم جب خطا کرتے ہو تو خطا کر کے تم اپنی آخرت کو بگاڑتے ہو. تو جس طرح تم تمہارے دنیاوی امور میں میرے محتاج ہو، اسی طرح تمہاری اخروی امور میں بھی میرے محتاج ہو. اس لیے دنیاوی امور بھی مجھ سے مانگو اور اخروی امور بھی مجھ سے مانگو. کلی طور پر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس حدیث قدسی میں اپنے بندوں کو یہ بتلا دیا کہ تم ہر اعتبار سے محتاج. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے تو ان دروازوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جب اللہ تعالی شانہ رحمت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے تو ان رحمت کے دروازوں کو کوئی کھول نہیں سکتا. اللہ جب رحمت کے دروازوں کو کھولنے کا فیصلہ کرے کسی کے حق میں تو کوئی ایک قطرہ بھی نہیں روک سکتا. اور اللہ تعالی شانہ کسی کے حق میں رحمت کے دروازوں کو بند کرنے کا فیصلہ کرے تو کوئی ایک قطرہ اسے رحمت نہیں پہنچا سکتا. مجھ سے مانگو. اسی لیے ترمذی شریف کی روایت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَاتِهِ كُلَّهَا، چاہیے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی تمام حاجتوں کو اللہ سے مانگے. حاجاتِهِ كُلَّهَا، ساری حاجتیں، روحانی ہو مادی ہو، دینی ہو دنیاوی ہو، دنیاوی ہو اخروی ہو، ہر ضرورت اللہ سے مانگو. شفا چاہیے اللہ سے مانگو، کپڑے چاہیے اللہ سے مانگو، پانی چاہیے اللہ سے مانگو، دوا چاہیے اللہ سے مانگو، پیسے چاہیے اللہ سے مانگو، گھر چاہیے اللہ سے مانگو، ایمان چاہیے اللہ سے مانگو، ہدایت چاہیے اللہ سے مانگو، جنت چاہیے اللہ سے مانگو، اللہ کی محبت چاہیے اللہ سے مانگو، عزت اللہ سے مانگو. ضرر پہنچانے والی جتنی چیزوں سے بچنا چاہتے ہو بچاؤ اللہ سے مانگو، اور فائدہ پہنچانے والی جتنی چیزوں سے فائدہ چاہتے ہو تو فائدہ اللہ سے مانگو. لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ حاجاتہ، لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَاتِهِ كُلَّهَا، اپنے رب سے مانگو اپنی ساری ضرورتیں. حَتَّى شِسْعَ نَعْلِهِ اِذَنْ قَطَعَ، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو موچی کی طرف توجہ کرنے سے پہلے، کوبلر کی طرف توجہ کرنے سے پہلے اپنے رب کی طرف توجہ کرو. اس لیے کہ اللہ نہیں چاہے گا تو موچی ملے گا ہی نہیں، اللہ نہیں چاہے گا تو موچی ملے گا لیکن کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ نہیں چاہے گا تو موچی ملے گا، کام کرنے کے لیے تیار بھی ہوگا لیکن اس سے وہ کام ہو نہیں سکے گا. اس لیے پہلے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، کبھی کبھی مجھے کوئی دنیاوی ضرورت پیش آتی ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس دنیاوی ضرورت کو لے کر تیرے دربار میں آؤں، تجھ سے معرفت مانگوں، تجھ سے ایمان مانگوں، تجھ سے یقین مانگوں، تجھ سے اچھے اچھے اخلاق مانگوں، تجھ سے جنت مانگوں. یہ سب تو میرے لیے بہت آسان، لیکن مجھے دنیاوی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، یہ دنیاوی ضرورت کی، اللہ غم کو دور کر دے، پریشانی ہوتی ہے، اللہ پریشانی کو دور کر دے، قرض ہوتا ہے، اللہ قرض کو دور کر دے، بیمار ہوتا ہے، اللہ بیماری کو دور کر دے. یہ دنیا کی چیزیں تجھ سے مانگتے ہوئے مجھے بہت حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھ سے ہر چیز مانگ، یہاں تک کہ آٹے کے لیے نمک بھی مانگ اور اپنے جانور کے لیے چارہ بھی مانگ. پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے، مجھ سے ہر چیز مانگ، چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگ، آٹے کے لیے نمک وہ بھی مجھ سے مانگ، اور جانور کو کھلانے کے لیے چارے کی گھاس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی مجھ سے مانگ. اور پھر اللہ جل جلالہ وعمن وعلہ نے آگے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے اپنی حاجت کا اظہار کرتا ہے تو وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے. اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، آخرت کی چیز ہو یا دنیا کی چیز، جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے تسمہ ٹھیک کر دے، اے اللہ گھر میں نمک نہیں ہے، سالٹ نہیں ہے، اللہ اسے شرمانے کا نہیں، اس لیے کہ جب سالٹ جیسی چیز مجھ سے مانگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ عاجز سمجھتا ہے. اے موسیٰ مجھ سے ہر چیز مانگ، اس لیے کہ بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی درماندگی کا اظہار کرتا ہے، اپنے کچھ نہ ہونے کا اظہار کرتا ہے. اور میں نے تو دنیا میں پیدا ہی تم لوگوں کو اس لیے کیا ہے کہ تم میرے سامنے عاجز بن کر آؤ. تو بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر مجھ سے سوال کرتا ہے اور سوال کے نتیجے میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو اس عاجزی کے اظہار کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. تو میرے بھائیو، آج ہم رمضان المبارک کے مہینے میں، اس مبارک وقت میں، بالکل افطار سے کچھ ہی لمحوں پہلے یہ عزم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے عزم کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس عزم میں آپ برکت پیدا کیجیے کہ ہم اللہ جل جلالہ وعمن وعلہ سے مانگنے والے بنیں گے، مانگیں گے اللہ سے، مانگیں گے اللہ سے اور ہر چیز مانگیں گے. اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک گھنٹے دو گھنٹے تک دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالی شانہ سے، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں. ہم اللہ سے ان چیزوں کو مانگتے ہیں جن چیزوں میں ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو یہ کام میرے لیے کر سکے، اب اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا. حقیقی معنی میں بندہ تب ہوگا جب وہ ان چیزوں کو بھی اللہ سے مانگے جن چیزوں کے بارے میں اسے یقین ہے کہ اس کے لیے تو میرے پاس سارے اسباب ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ سارے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اگر میرا اللہ نہ چاہے تو یہ چیز مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس لیے مجھے سب سے پہلے میرے اللہ سے مانگنا چاہیے. اور اللہ دیتا کب ہے؟ جب بندہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو جب یہ یقین بیٹھے گا کہ میں دنیا کی آخرت کی ہر چھوٹی بڑی چیز میں اس کا محتاج ہوں، تو پھر مجھے اس کی رضا والی زندگی بھی اختیار کرنی چاہیے تاکہ مجھے مل جاوے. اور مانگتا رہے گا، اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرے گا، اور زندگی کے درست نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ دیتا رہے گا تو شرم آئے گی، حیا آئے گی، جس کے نتیجے میں وہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. یہ ٹو وے پروسیس ہے کہ مانگنے سے پہلے ٹھیک ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ٹھیک ہوتا، مانگتا ہے اللہ دیتا ہے، تو شرم آئے گی. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، جو مانگو گے میں دوں گا. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، صرف اللہ ایسا ہے کائنات میں کہ اس سے کوئی نہیں مانگتا تو وہ ناراض ہوتا ہے. دنیا کا ہر شخص ایسا ہے کہ کوئی مانگتا ہے تو ناراض ہوتا ہے، نہیں مانگتا ہے تو خوش ہوتا ہے. مانگنے پر اگر ناراض نہیں ہوتا، لیکن نہ مانگنے پر خوش ضرور ہوتا ہے کہ اچھا ہوا میری اتنی رقم بچ گئی، میرا اتنا ٹائم بچ گیا. صرف اللہ ہے کائنات میں جو یہ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے مانگتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، نہیں مانگتا ہے تو ناراض ہوتا ہوں. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اور بیچ میں کوئی واسطہ نہیں کہ حضرت کے تھرو میرے پاس آؤ یا ولی کے تھرو آؤ یا نبی کے تھرو آؤ. جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میرا اللہ ہر شخص کے قریب ہے, ہر شخص کے قریب. کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, یہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب. ڈائریکٹ مانگو اس سے, ڈائریکٹ مانگو. دوسروں سے بھی دعا کراؤ, یہ سنت ہے. خود بھی دعا کرو, اپنے ماں باپ سے دعا کراؤ, اس لیے کہ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. صلحاء سے, اولیاء سے, نیک لوگوں سے, بزرگوں سے دعا کراؤ, اس لیے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے. آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرو اور ایک دوسرے سے دعا کراؤ, یہ الگ بات ہے. یہ احتیاط کا اور زیادہ اظہار ہے کہ میں گنہگار ہوں, میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کرو. لیکن یہ جو تصور ہے کہ ارے بھائی ہم گنہگار, کہاں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے, یہ شیطانی دھوکہ. یہ شیطان اللہ سے کانٹیکٹ نہیں کرنے دیتا. آپ یہ کام کر لو, آپ یہ کر لو, حضرت سے دعا کرا لیں گے, حضرت کو ہدیہ دے دیں گے وہ ہمارے لیے دعا کر دیں گے, حضرت کو دعوت کھلا دیں گے وہ دعا کر دیں گے. نہیں, خود اللہ سے کانٹیکٹ کرو, خود اللہ سے اپنا تعلق جوڑو. طے کر لو میرے بھائیوں کہ ہم خود کو محتاج سمجھ کر اللہ جل جلالہ وعمن والوں سے ہر چیز مانگیں گے. کچھ بھی کرنے سے پہلے گھر سے نکلیں گے, اے اللہ عافیت کے ساتھ مجھے دکان تک پہنچا دے, مجھے جو چیز خریدنی ہے وہ چیز مہیا ہو جائے اور اچھے داموں میں, اچھی قیمت میں, کوالٹی والی چیز مجھے مل جائے, اور اے اللہ میں عافیت کے ساتھ گھر آ جاؤں اور جو چیز میں خریدوں وہ میں بھی استعمال کر سکوں, میرے گھر والے بھی استعمال کر سکیں. اللہ مدد کیجیے. کیا 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 گیا آپ کا؟ یوں چلے گئے اور آ گئے, خرید کر چیز مل گئی, اللہ کا تعلق نہیں ملا, اور دل دل میں بات کرتے ہوئے گئے, وہ چیز بھی ملی اور اللہ کا تعلق بھی ملا. یہ آپ کو ولایت تک پہنچائے گا یہ عمل. نکلے یہاں سے, گاڑی میں بیٹھ گئے, دو منٹ بس سوچا, اے اللہ عافیت کے ساتھ گھر پہنچا دے, گھر جا کر کے میں کھانا کھا لوں, عافیت کے ساتھ واپس مجھے مسجد میں لیا تاکہ میں تراویح پڑھ سکوں, اللہ سے بات کر لی. ایک یوں گئے اور آئے, اور ایک دعا کر کے گئے اور آئے. اے اللہ میں گھر سے جا رہا ہوں, مجھے بھی عافیت سے مسجد میں لے جا, پھر عافیت کے ساتھ گھر لوٹا دے, اور اے اللہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر والوں کی بھی حفاظت کرنا. بھائی کرو گے کہ نہیں؟ ہر وقت اللہ سے بات کرو. درد ہو تو ڈاکٹر کو یاد کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرو, قرض ہو تو پیسہ دینے والے سے پہلے اللہ کو یاد کرو, بھوک ہو تو گھر میں کچن میں جو ذمہ دار ہے, بیوی ہے, جو بھی ہے, اس سے پہلے اللہ کو یاد کرو, پیاس لگے کسی کو کہنے سے پہلے اللہ کو یاد کرو, اللہ سے مانگو. اللہ یہ خصوصی تعلق ہمیں نصیب فرمائے, اور دل میں یہ بات یقین بٹھا دو کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. اگر یہ بات بیٹھے گی میرے بھائیوں تو مالدار کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا, علم والا کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا, امام کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا, بادشاہ کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا. اس لیے کہ وہ سمجھے گا کہ یہ اللہ کی دین ہے, جب تک اللہ چاہے گا یہ میرے پاس رہے گی, جب اللہ چاہے گا چھینی جا سکتی ہے. ہر شخص ہمبل ہو کر کے رہے گا, اور جب اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں, سب کچھ اللہ کرتا ہے, تو کوئی غریب کبھی مایوس نہیں ہوگا, کوئی بیمار کبھی مایوس نہیں ہوگا, کوئی پریشان حال کبھی مایوس نہیں ہوگا کہ میرا اللہ کرے گا, اس لیے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور گناہوں سے بچو اور گناہوں سے مغفرت مانگو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا عبادی, اے میرے بندو, انکم تخطئون باللیل والنہار, تم رات اور دن غلطیاں کرتے ہو, وانا اغفر الذنوب جمیعا, اور میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں, فاستغفرونی اغفر لکم, تم مجھ سے مغفرت طلب کرو, میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں یہ ساری دولتیں نعمتیں عطا فرمائیں, اور دنیاوی اخروی ہماری ساری حاجتیں پوری فرماویں, دنیاوی اخروی تمام خیرات نصیب کرے, رمضان المبارک کی برکات نصیب کرے, روزوں کو قبول فرماویں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.